الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نماز کے اذکار کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں قیام کے اذکار زیر بحث تھے. یعنی جب آدمی نماز میں نماز شروع کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیا اذکار کرتا ہے. اس میں جو اذکار رسول اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کیے ہیں یا جو دعائیں کی ہیں وہ زیر بحث آ چکی ہیں. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنے اذکار ہیں یہ حضور کے اذکار ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یا حضور کا طریقہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس معاملے میں وسعت اور اختیار ہے، لوگ اپنے طریقے پر جو ذکر چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے پیغمبر نے اس موقع کے اوپر کیا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ تعوذ بھی پڑھ لیتے، اور وہ تعوذ بھی میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ حضور کا تعوذ کیا ہوتا تھا، تو اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھتے تو خاموشی کے ساتھ پڑھتے تھے. تلاوت لوگوں نے جو سنی ہے حضور کی وہ یہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی تھی. حضور کا یہ طریقہ تھا کہ ہر آیت پر وقف کر کے اسے الگ الگ پڑھتے تھے، یعنی آپ ملا کر نہیں پڑھتے تھے. یہ بے شمار روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ اسی طرح کرتے تھے کہ ہر آیت پر رک جاتے تھے. سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے گویا نماز نہیں پڑھی، یعنی گویا یہ نماز کا لازمی ذکر ہے. اس کو نماز کے لازمی ذکر کی حیثیت سے ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور یہاں چونکہ مختلف اذکار کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی حضور نے جو اس کے بارے میں بات فرمائی ہے وہ ذہن نشین رہنی چاہیے. اسی طرح فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناتمام ہے، ناتمام ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یعنی جتنے باقی اذکار ہیں وہ تو چونکہ مختارات ہیں، اختیاری ہیں، ان میں سے کسی کو آپ نہ کریں، چھوڑ دیں، ان کی جگہ کو اور ذکر کر لیں، بالکل ہی نہ کریں، تو اس سے نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ نماز کا لازمی ذکر ہے، اس کے بعد نماز ناقص ہو جائے گی. ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آد و آد تقسیم کر دی ہے، اور اس میں بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا ہے. چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو گویا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک طرح کا مکالمہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا چنانچہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پذیرائی بخشتے ہیں، قبول فرماتے ہیں. اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تمجید کی ہے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پالے گا. یعنی یہاں تک پہنچنے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس کے بعد اب آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. پھر جب وہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے جو میرے بندے کے لیے ہے. یعنی بندے نے مجھ سے جب مانگنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا مانگا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ میں نے اس کو بخش دیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت وہ چیز ہے کہ اگر آپ واقعتاً ہدایت مانگتے ہیں، سچے طالب ہو جاتے ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان کو پورا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہدایت. یعنی شرط صرف یہی ہے کہ اپنے مفادات، اپنے تعصبات کو الگ کر دیجئے، غفلت دور کر لیجئے. جو ذمہ داری ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے وہ آپ پوری کر دیں، اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہدایت سے محروم رہ جائے. اصل میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہم یا تو غفلت میں مبتلا رہتے ہیں یا اپنے مفادات اور تعصبات میں اپنے آپ کو اتنا غلطان کر لیتے ہیں کہ ہدایت کو پانے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے. ورنہ ان میں سے جب بھی ہم اپنی شرائط پوری کر دیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ نے اس دنیا میں اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ اپنے بندے کو پکڑ کر اس کی توفیق دیتا ہے کہ صحیح راستہ اس کے سامنے واضح ہو جائے. سورہ فاتحہ کے بعد یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ چیز بھی نماز کے لازمی اذکار میں سے ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جو حصہ پڑھتے وہ طویل بھی ہوتا تھا، بعض حالات میں آپ بہت لمبی تلاوت کرتے، اور حالات کے لحاظ سے بہت مختصر بھی، یعنی کبھی چند آیات کی تلاوت کر دیتے، کبھی مفصل تلاوت کرتے۔ فرماتے تھے میں اس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں گا، یعنی حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آج ذرا قرات طویل کروں گا، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کے رونے پر اس کی ماں کی پریشانی کے خیال سے اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ اس سے حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جب تم ایک ذمہ داری کے منصب پر فائز ہو اور لوگوں کے آگے کھڑے ہو تو پھر صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ آج ذرا لمبی نماز پڑھی جائے، زیادہ مفصل تلاوت کی جائے، اور تم اپنی خواہش پوری کر لو، پھر پیچھے کا بھی خیال رکھو۔ تو آپ نے اپنی حساسیت کو بیان کیا ہے کہ مجھے تو اگر کہیں تلاوت کے دوران میں، نماز کے دوران میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی۔ عورتیں اس وقت نماز پڑھتی تھی جا کے مسجد میں، اور بچے بھی چلے جاتے تھے، تو میں اس کو بہت مختصر کر دیتا ہوں۔ قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ کرتے، اس طرح کہ ہر حرف بالکل واضح ہوتا تھا، یعنی ایسے لگتا تھا کہ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ تلاوت اچھی آواز سے اور غنا کے ساتھ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نازل کیا ہے کہ اس کے اندر ایک موسیقی اور ایک آہنگ ہے، تو اس وجہ سے حضور نے اس کی تلقین کی لوگوں کو کہ قرآن جب بھی پڑھو تو تحت اللفظ نہ پڑھا کرو، غنا کے ساتھ پڑھو۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرات کے دوران میں آپ قرآن کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے تو قرآن مجید میں جو بات آتی اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ فرماتے۔ چنانچہ تسبیح کے حکم پر تسبیح کرتے، یعنی اگر کسی جگہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو تو آپ اس کے جواب میں رک کر تسبیح کرتے۔ سجدے کی آیتوں پر، یعنی ایسے موقع ہیں قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ہے یا سجدے کو بیان کیا ہے، تو جیسے ہی اس طرح کی کوئی آیت آتی تو آپ سجدہ کرتے۔ رحمت کی آیتوں پر رحمت اور عذاب کی آیتوں پر اللہ کی پناہ چاہتے۔ اگر کسی موقع پر یہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس موقع کے اوپر رحمت مانگتے، اور اگر کوئی عذاب کا موقع آ جاتا تو اس کے جواب میں اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ دعائیں آ جاتی جہاں کہیں قرآن مجید میں تو ان پر آمین کہتے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں سورہ فاتحہ کی آمین پر رفع یدین ہوتا رہتا ہے، حضور ہر موقع پر آمین کہتے تھے۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول ہو۔ تو یہ جہاں کہیں بھی قرآن میں کوئی دعا کا مضمون آ جاتا تو حضور آمین کہہ دیتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم مانگو جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ گویا آمین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پسند کیا گیا ہے، اور جس وقت دعا کی جاتی ہے تو اس کی تائید میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ نماز تہجد کی آخری رکعت میں، یعنی یہ ایک نمازیں تو وہ ہیں کہ جو مسلمانوں پر پانچ وقت میں لازم ہیں، حضور ایک زائد نماز بھی پڑھتے تھے تہجد کی نماز، یہ ہم قیام کے اذکار دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز تہجد کی جو آخری رکعت ہے اس کی آخری رکعت میں قرات کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم بالعموم دعائیں کرتے تھے، یعنی آپ نے شروع کی نماز تو کچھ دعائیں کی، پھر فاتحہ پڑھی، پھر قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا۔ تو عام نمازوں میں بھی آگے کچھ زیر بحث آئے گا، لیکن تہجد کی نماز میں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جس وقت آپ قرات ختم کرتے آخری رکعت کی، آخری رکعت کا مطلب ہے کہ وہ تاک رکعت ہوگی، یعنی اگر تین ہے تو تیسری، پانچ ہے تو پانچویں، سات ہے تو ساتویں، گیارہ ہے تو گیارہویں، تو جو آخری رکعت آپ پڑھتے جس کو وتر کی رکعت کہا جاتا ہے، تو اس رکعت میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرات کرنے کے بعد، یعنی فاتحہ پڑھ کر قرآن کی قرات کرنے کے بعد، پھر قیامی کی حالت میں کچھ دعائیں کرتے تھے، انہیں قنوت کی دعائیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آخری رکعت میں لوگ دعا کرتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک دعا اسی مقصد کے لیے ان الفاظ میں سکھائی ہے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی کوئی نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے، لازمی اذکار وہی ہیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، لیکن حضور اس موقع پر بھی دعا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو قیام میں بھی اس موقع کے اوپر دعا کر سکتا ہے۔ وہ دعا جو حضور نے اس موقع پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، آپ کے نواسے ہیں، ان کو سکھائی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما آتیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، وإنہ لا یضل من والیت، تبارک ربنا وتعالیت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، اور ان لوگوں میں شامل کر کے عافیت دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے، اور ان میں شامل کر کے دوست بنا جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، اور ان چیزوں میں برکت دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور ان چیزوں کے شر سے بچا جو تو نے میرے لیے طے کر دی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو حکم لگاتا ہے اور تجھ پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اور اس میں شبہ نہیں کہ جسے تو دوست بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے تیری ذات اے ہمارے پروردگار، اور بہت بلند بھی۔ یہ حضور کی دعا ہے، اور یہ آپ نے سکھائی اپنے نواسے کو کہ یہ تم اس موقع کے اوپر پڑھ سکتے ہو۔ اسی نوعیت کی ایک دعا وہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر کلہ و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعى و نافد، نرجو رحمتک و نخشى عذابک، انا عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ، ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہر لحاظ سے تیری بہترین ثنا کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے، اور تیری نافرمانی کرنے والوں سے الگ رہتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھی سے سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری سب دوڑ دھوپ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ ہم تیری رحمت چاہتے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا یہ عذاب تیرے منکروں کو ہر حال میں آ لے گا۔ یہ وہ قنوت کی دعا ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر حنفی نقطہ نظر کے لوگوں کے ہر رائج ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں حضور سے ثابت ہیں، اور آپ یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی جگہ اپنے طور پر کوئی دعا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دعائیں گویا اس موقع کے اوپر جو حضور نے کی ہیں، ظاہر خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، کیا چیزیں کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں۔ تو یہ بڑی رہنمائی ہے ان کے اندر، اگر یہ یاد ہو جائے، ان کا ترجمہ یاد ہو جائے، تو آدمی کا خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق اس سے قائم ہوتا ہے۔ یہ تو قیام کے معاملات ہیں۔ تو قیام میں یہ معلوم ہوا کہ جو لازمی اذکار ہیں قیام کے، وہ تو سورہ فاتحہ ہے اور قرآن ہے۔ آپ نے یہ کر لیے، نماز ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر کچھ دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ دعائیں نماز کے شروع میں بھی پہلی رکعت میں تھیں، اور تہجد کی نماز کی آخری رکعت میں بھی قیام میں آپ نے دعائیں کی، جن کو قنوت کی دعائیں کہتے ہیں۔ یہ دعائیں آپ یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے بعد یہی دعائیں ہیں کہ اگر سوچ سمجھ کر کی جائیں اور ان کے مفہوم کو اچھی طرح جان کر کیا جائے، تو آدمی کا دل بیدار ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے، اور دماغ روشن ہوتا ہے اس سے۔ اب رکوع کو لیجئے۔ قیام کے بعد ظاہر ہے کہ نماز میں رکوع آتا ہے۔ رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔ یعنی آپ، کیونکہ یہ واضح ہے کہ رکوع میں، سجدے میں آپ جو ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا، جو ذکر چاہے کر سکیں۔ تو چونکہ جو ذکر چاہے لوگ کر سکتے ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کیا کوئی چیز ممنوع تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ اس کے بجائے وہ رکوع میں چونکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے پیش نظر جھک جاتا ہے، تو اسے اپنے پروردگار کی عظمت ہی بیان کرنی چاہیے۔ یعنی موزونیت اور مناسبت اسی مضمون کی ہے۔ چنانچہ آپ بھی اس میں کبھی سبحان ربی العظیم کی تکرار کرتے۔ حضور سے جو اذکار اس میں روایت ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ سبحان ربی العظیم، ہمارے یہاں عام طور پر یہی رائج ہے، اور کبھی اس کے علاوہ بہت سے اذکار ہیں جو آپ کیا کرتے تھے۔ مثلا رکوع میں آپ کبھی کہتے سبحون قدوسن رب الملائکہ والروح، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے وہ روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار۔ کبھی رکوع میں کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور ستود صفات بھی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ رکوع میں کبھی یہ کہتے۔ رکوع کے موقع پر ایک دعا آپ کی یہ ہے، اللہم لکا رکعتو و بکا منتو و لکا اسلمتو و علیک توکلتو انت ربی خشا سمی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین، اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا اور تجھی پر بھروسہ کیا، تو میرا پروردگار ہے، میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے سب اللہ پروردگار عالم کے حضور میں عجز گزار ہیں۔ تو یہ بھی حضور کی ایک دعا ہے۔ رات کی نماز میں ایک موقع پر لوگوں نے سنا کہ آپ نے رکوع کی حالت میں یہ الفاظ بھی کہے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریا والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو قہر و تصرف اور بڑائی اور عظمت کی مالک ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے رکوع میں کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا بلکہ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو ذکر جو اس موقع پر بھی دعا کرنا چاہیں کر لیں، البتہ یہ منع کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت رکوع میں نہیں ہونی چاہیے، باقی آپ جو ذکر چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حضور کے یہ اذکار ہیں ان میں سے ایک سبحان ربی العظیم چونکہ مختصر تھا تو لوگوں نے اسی کو رائج کر دیا ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی مقرر ذکر نہیں ہے۔ رکوع کے بعد آدمی قومے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں۔ تو رکوع کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس میں چونکہ امام کہتا ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کبھی اس کے جواب میں ربنا لک الحمد کہتے اور کبھی ربنا ولک الحمد کہتے، پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہے، پروردگار اور ہم تیرے ہی لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ سمع اللہ لمن حمدہ کے الفاظ پہلے آئے ہیں تو بعض اوقات آپ اس پر عطف کر کے اور کا لفظ بول دیتے اور بعض اوقات اس کے بغیر ہی الفاظ کہہ دیتے۔ اچھا، کبھی اس کے شروع میں لفظ اللہم کا اضافہ بھی کر دیتے تھے، یعنی اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ سے یہ روایت ہوا ہے کہ صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس میں کچھ اور الفاظ بھی آپ اضافہ کر دیتے تھے، مثلا کبھی یہ کہتے ربنا ولک الحمد ملو السماوات والارض ملو ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا موت لما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یعنی یہ پوری کی پوری دعا پڑھ دیتے جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں۔ رکوع میں جو ذکر مقرر کیا گیا ہے جو امام نے کہنا ہوتا ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے، اس کے جواب میں آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں حمد کا ذکر ہے تو حضور یہ کہتے تھے اور بعض اوقات اس میں اتنا اضافہ کر دیتے تھے۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم تیرے لیے ہے اتنی کہ اس سے زمین و آسمان بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر جائے، ثنا تیرے لیے ہے اور بزرگی بھی تیرے ہی لیے ہے، بندوں کی اس بات کے لیے تو ہی حق ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیری گرفت سے بچنے کے لیے کسی کی عظمت اور بزرگی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس میں کیسی غیر معمولی شرک کی تردید ہے، کیسا توحید پر اعلیٰ ایمان ہے، اور اگر آدمی ان دعاؤں کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھے تو اس کی نماز کیسی زندہ اور بیدار نماز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ چونکہ ان موقعوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خالی رکھا تھا کہ اس میں لوگ اپنے جذبات کے لحاظ سے اللہ کی حمد اور تسبیح کر سکیں، اور حضور نے کی ہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو ان کو بھی ہم نے بالکل یعنی چند کلمات میں محدود کر دیا ہے، تو نماز میں وہ زندگی اور روح نہیں رہتی کہ جو اگر ٹھیک طریقے سے آدمی ان موقعوں پر اپنی مرضی سے کوئی ذکر کرے یا اپنی ضرورت کے لحاظ سے کوئی ذکر کرے تو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو اضافہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ اس سے کم و بیش الفاظ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ رات کی نماز میں اس موقع پر لربی الحمد یہ الفاظ بھی آپ سے روایت ہوئے ہیں، یعنی بعض اوقات آپ نے ربنا ولک الحمد کی بجائے لربی الحمد کے الفاظ، یعنی حمد میرے پروردگاری کے لیے ہے، الفاظ کا انداز بدل کے آپ نے یہ بھی کہا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی روایت ہوئی ہے کہ نماز کی آخری رکعت کے قومے میں، یعنی آخری رکعت جو نماز کی ہے، مثال کے طور پر آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر میں آپ دوسری رکعت کے قومے میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک موقع پر بعض لوگوں کے لیے کم و بیش ایک ماہ تک نام لے کر دعا اور بعض کے لیے بد دعا بھی کی، یعنی ایک موقع ایسا آ گیا تھا، یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے آ کر دھوکے سے حضور سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ اپنے کچھ صحابہ کو جو علماء صحابہ ہیں ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ وہ ہماری تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، اور یہ لوگ جو ظاہر ہے کہ منتخب روزگار لوگ تھے اور حضور نے ان کا انتخاب کیا ان کو بھیج دیا گیا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ لوگ دھوکہ دے کر لے گئے تھے اور انہوں نے ان کو اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا، تو اس موقع پر حضور نے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی ہے، اور یہ کس موقع پر کی، یعنی نماز کی آخری رکعت میں ہی آپ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی جنگ ہو گئی، کوئی آفت آ گئی، تو لوگ وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نہ مقتدی واقف ہیں کہ اس دعا میں کیا بات کہی گئی ہے اور نہ امام واقف ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی آفت میں یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دعا میں ان قبیلوں کے نام لے کر بد دعا ہوئی ہوئی ہے اور وہی لوگ اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ وہ دعا لازماً پڑھیں، آپ اس موقع پر کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ بلند آواز سے دعا کر رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے آمین کہہ رہے تھے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس کا شدید صدمہ ہوا اور اس موقع پر گویا آپ نے ہاتھ اٹھا کر خاص طور پر بد دعا کی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیغمبر کی ہوئی دعا ہے اور ایک خاص موقع کی دعا ہے. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی اس خاص موقع کے لیے ہیں. کبھی کہیں سے لے کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, اندازہ ہو جائے گا. تو اس کو پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے, وہ ہم سے متعلق نہیں ہے. اور اس موقع پر اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لحاظ سے کوئی دعا کر لیجئے. آپ کا ارشاد ہے کہ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے جواب میں اللہم ربنا لک الحمد کہو, اس لیے کہ یہ جس کی یہ بات فرشتوں کی بات سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اس کلمے کو آپ نے بہت پسند کیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے, لیکن پھر واضح کر دیا کہ اس میں جو اضافہ جو کمی بیشی کرنا چاہے کوئی شخص کر سکتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ, اور اس کے بعد کہا اللہم ربنا لک الحمد, اور پھر کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. کسی صحابی نے کسی موقع پر یہ کہہ دیا بہت زیادہ ہم پاکیزہ اور بڑی بابرکت حمد. یہ الفاظ انہوں نے کہے تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس طرح گویا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اپنی طرف سے بھی اس میں جو پاکیزہ الفاظ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ حمد ہونی چاہیے, تسبیح ہونی چاہیے, وہ دعا ہونی چاہیے, وہ مناجات ہونی چاہیے. نماز انہی چیزوں کے لیے, اللہ کے ذکر کی نوعیت کی کوئی چیز بھی آپ کر سکتے ہیں اس موقع کے اوپر. تو یہ قوما ہے, یعنی جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کچھ حضور نے کیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے دو سجدے ہوتے ہیں. رکوع کی طرح سجدے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے منع کیا. یعنی یہاں بھی وہی ہے کہ چونکہ سجدے میں ہر طرح کی دعائیں کی جا سکتی ہیں, تو آپ سے پوچھا گیا ہوگا یا کچھ لوگوں کو شاید آپ نے دیکھا ہو, تو آپ نے اس سے منع کیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے, اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. یعنی سجدہ جو ہے اس کو حضور نے دعا کی جگہ قرار دیا اور یہ کہا کہ چونکہ بندہ اس میں اپنے پروردگار کے بہت قریب ہوتا ہے تو جتنی دعا چاہے کر لے, جو مانگنا ہے اپنے مالک سے مانگ لے. چنانچہ سبحان ربی اعلیٰ پاک ہے میرا پروردگار سب سے برتر کا پڑھنا بھی سجدے کی حالت میں آپ سے منقول ہے. یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر آپ نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں, اور اس کی جگہ بعض دوسرے اذکار اور دعاؤں کا ذکر بھی ہوا ہے. یعنی آپ نے ذکر بھی کیے, دعائیں بھی کی. ان میں سے جو دعائیں اور اذکار روایتوں میں نقل ہوئے ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کچھ ہیں جو نقل ہو گئے ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ کسی موقع پر کسی نے سن لیا ہے, کسی موقع پر کسی نے پوچھ لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی ہر نماز میں روزانہ ہی کوئی نیا ذکر کرتے ہوں, نئی دعا کرتے ہوں. تو جو نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح, یہی اس سے پہلے رکوع میں بھی ہے, آپ یہ بھی کرتے تھے. ہر عیب اور برائی سے پاک ہے وہ روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار, اسی طرح رکوع میں بھی گزر چکا, سجدے میں بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ دعا بھی آپ نے کی ہے. اے اللہ اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور ستود صفات بھی, اے اللہ تو مجھے بخش دے. اسی طرح ایک اور دعا بھی آپ نے سجدے میں کی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ, اے اللہ میرے سب گناہ بخش دے, چھوٹے بھی اور بڑے بھی, پہلے بھی اور پچھلے بھی, کھلے بھی اور چھپے بھی, یہ دعا بھی حضور نے کی ہے. اسی طرح اللہم لکا سجدت و بکا آمنت و لکا اسلمت و سجد وجہی للذی خلقہ و صورہ و شق سمع و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین, اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا, تجھی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا, میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے بنایا اور اس کی صورت گری کی. کیا پاکیزہ الفاظ. پھر اس میں کان اور آنکھیں بنا دیں, بہت بزرگ بہت فیض رساں ہے اللہ, سب سے بہتر بنانے والا. رات کی نمازوں میں یہ دعائیں بھی آپ سے منقول ہیں. رات کی نمازیں جو آپ پڑھتے تھے ان میں سجدے میں سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت, کبھی یہی دعا پڑھتے رہتے تھے, تو پاک ہے اور ستودہ صفات بھی, تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت, اے اللہ تو میرے کھلے اور چھپے سب گناہ بخش دے. اسی طرح یہ دعا بھی آپ نے سجدے میں کی ہے, اللہم اعوذ برضاک من سخطک و معافتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں تیری ناراضی سے تیری رضا اور تیرے عذاب سے تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں, اور پروردگار میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں, میرے لیے ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا حق ادا کر سکوں, تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا کی. تو یہ دعا بھی حضور نے سجدوں میں کی ہے. اسی طرح ایک دعا یہ ہے, اللہم اجل فی قلبی نورن وفی سمی نورن وفی بصری نورم وان یمینی نورم وان شمالی نورا و امامی نورم و خلفی نورم و فوقی نورم و تحتی نورم و جلنی نورا. اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میرے کانوں اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اور میرے دائیں اور میرے بائیں سے نور پیدا کر دے، اور میرے آگے اور پیچھے نور پیدا کر دے، اور میرے اوپر اور نیچے نور پیدا کر دے، اور پروردگار تو مجھے سراپا اور نور بنا دے. یہ دعا بھی حضور نے کی. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو سجدے میں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں کہ حضور نے کی ہیں، یعنی کسی نے یہ سن لی ہیں، یا کسی موقع کے اوپر آپ نے ذرا بلند آواز سے کی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو گئی ہیں. یہ دعائیں حضور کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت سی دعائیں ہوں گی جو آپ نے کی ہوں گی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسے کیسے بندہ اپنے پروردگار کا قرب ڈھونڈتا ہے، اور پیغمبر نے کس طرح سے اپنے مالک کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا ہے. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں جو لازمی اذکار ہیں ان کے علاوہ یہ تنوع اور یہ جدت پیدا کریں. اس سے نماز میں اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا ہوتا ہے. دو رکعتوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان میں ہم جلسے کے لیے بیٹھتے ہیں. اس کو جلسہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ایک سجدہ کیا بیٹھے پھر اس کے بعد. تو جلسے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. یعنی جب آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں دوسرا سجدہ کرنے کے لیے، اس میں بھی حضور نے دعائیں کی ہیں. چنانچہ رب اغفر لی، پروردگار تو مجھے بخش دے کی تکرار بھی روایت ہوئی ہے. یعنی آپ نے بار بار کہا رب اغفر لی، رب اغفر لی، پھر دوسرے سجدے میں گئے. اور رات کی نمازوں میں یہ دعا بھی روایت کی گئی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، ہدایت دے اور رزق عطا فرما. تو آپ نے جلسے میں، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں بھی دعائیں کی ہیں. یہ جب ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ نماز کے لازمی اذکار کون سے ہیں، اور کن معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں وہ جو دعائیں چاہتے ہیں اپنے مالک سے کر لیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.